روشن ہے جہاں علم کی کہکشاں روشن ہے جہاں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ علم کی کہکشاں ایک نئے موضوع کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنی ہے کہ جس کی تمنا عاشقان رسول اپنے دلوں میں بسائے پھرتے ہیں، اپنے دلوں میں سجائے پھرتے ہیں. شاعر کہتا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. آج ہم نے انشاءاللہ عزوجل سفر مدینہ کی بات کرنی ہے. سفر مدینہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. جب یہ سفر میسر ہو تو کس انداز سے کرنا چاہیے، ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری دینی چاہیے، انشاءاللہ عزوجل اس پر ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی محمد شفیق مدنی صاحب بھی ہوا کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی رہنمائی لیں گے. سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت بھی بیان کیا کرتے ہیں، اور آج درود پاک کی فضیلت بھی بڑی ہی پیاری اللہ کی رحمت سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید درود پاک پڑھنے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کئی بار مسلمان اس آیہ مبارکہ کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کے ترجمے پر غور کیا، یہ کتنا پیارا عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بیان کیا کہ اے ایمان والو اس عمل کو دہراؤ، خوب درود اور سلام بھیجو. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، اس کے معصوم فرشتے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود بھیجیں، اور یہ موقع ہم گناہگاروں کو بھی مل جائے تو ہماری کیا قسمت. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ عنایت فرمائی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری مفتی صاحب ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم فرمائے اور یہ حاضری نصیب ہو جائے تو پھر ایک مجرم کا اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، وہ کس طریقے سے نبی پاک کی بارگاہ میں کس انداز کے ساتھ پیش ہو، اس پر رہنمائی فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ عاشق کے لیے، مسلمان کے لیے اس کی سعادتوں کی معراج ہے کہ اس کو بارگاہ رسالت میں حاضری ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا.
اللہ اکبر.
اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور اے محبوب آپ کے پاس آئیں،
واہ،
اور یہاں آنے کے بعد کیا کریں، اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں،
صحیح،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار فرما دیں، ان کے لیے سفارش کر دیں. اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، لوجد اللہ تواب الرحیم،
صحیح،
اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ کی ذات تواب ہے،
صحیح،
توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. لیکن یہاں کتنی خوبصورت انداز میں فرمایا جا رہا ہے، ظلم لوگ اپنی جانوں پر کریں،
آئے آئے
مجرم
آئے
بن جائیں،
آئے
اور پھر وہ بارگاہ رسالت میں آ جائیں.
اللہ
مجرم بلائے آئے ہیں،
اللہ حضرت نے بڑا پیارا جی.
تو یہ کتنا یعنی پیارے انداز سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں آگے مجرم بن کے اور یہاں آ کر اللہ سے معافی مانگے اور یہاں آ کر جب معافی مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے لیے سفارش کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مکمل اگر کر لیں.
جی جی.
کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. یہ تو وہ در ہے کہ کریم کا در ہے کہ تو اس در سے خالی ہاتھ کیسے بندہ لوٹ سکتا ہے. اس در سے اگر مجرم آ جائے مصحب تو وہ کس طریقے سے خالی ہاتھ لوٹایا جا سکتا ہے.
آدمی جب بھی جائے یہ ایک تمنا لیے ہوئے, ایک تو اس کی یہ ایک دل کی پکار ہے, اس کی عشق کی, اس کے عشق کی آواز ہے, اس کی محبتوں کی گویا کہ وہ اس کو مظہر نظر آنے والا ہے, وہ باہر نظر آنے والی ہیں کہ جو دور رہ کر تڑپ رہا ہے اور اب وہ سفر اس کو ہے کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے, مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت اس کو مل رہی ہے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر واضح طور پر حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت پر آئے,
اللہ
کہ میری زیارت پر آئے میرے وصال کرنے کے بعد وہ ایسا ہے جیسا کہ میری زندگی میں میری زیارت کے
لیے آئے.
اس کے لیے یہاں تک ارشاد فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کرے اور وہ میری زیارت کو نہ آئے اس نے جفا کی میرے ساتھ. یعنی آپ ذرا غور کریں, حج کا کوئی رکن مدینے میں نہیں ہے.
جی,
حج کے رکن میں سے کوئی رکن مدینے
میں نہیں ہے. ٹھیک ہے,
کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ رکن ادا نہ کیا تو اس کا حج
نہ ہو کمپلیٹ. اگر مدینے نہ گیا تو ایسا نہیں ہو سکتا.
عمرہ ہے تو اس کا عمرہ کمپلیٹ نہ ہو, ایسا نہیں ہے.
ٹھیک.
علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ یہاں اس شاخ کی پہچان. اب تو سہولتیں اتنی ہیں, آدمی آسائشوں سے آرام سے گاڑیوں کے ذریعے بسوں کے ذریعے یہ سفر طے کرتا ہے. لیکن وہ اس شاخ دیکھیں آپ جب پہلے اونٹوں پر سفر ہوتے تھے, پہلے جو ہے وہ مختلف جانوروں کی سواریاں کرتے ہوئے جاتے تھے, پیدل قافلے جاتے تھے, اور اس وقت جب یہ سڑکیں نہ ہوں, یہ ساری چیزیں نہ ہوں, پھر عرب کی گرمی وہ بھی ایک جو ہے وہ بہت زیادہ, لیکن اس کے باوجود وہ ایک عشق کی پکار آواز انہیں ہے جو ایسی مچلا کر ان کو مدینہ منورہ کی طرف کھینچے ہوئے لے کر جاتی. بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے تو حاجیوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو یہ تو بالقصد اور حدیث پاک میں متعمدن کے الفاظ ہے, جو قصدن آئے میری زیارت کو, یعنی یہ قصد لے کر جائے. جب بھی عاشق جائے مسجد نبوی شریف کی حاضری سعادت, وہ بھی سعادت والی بات ہے, لیکن وہ جا رہا ہے تو کس قصد کے ارادے سے جائے, کس قصد و نیت کے ساتھ وہ جائے گا. تو وہ جائے میں بارگاہ رسالت میں ایک مجرم بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس جا رہا ہوں, میں شفاعت کا سوال کرنے جا رہا ہوں, میں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کے لیے وہاں بارگاہ رسالت میں حاضری دے رہا ہوں. اور اس طریقے سے جب وہ آئے گا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روایت کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب پردہ ظاہری فرمایا تو ایک عربی شخص آیا بارگاہ رسالت میں, اور ابھی قبر شریف اس وقت ظاہر تھی اور قبر شریف کی مٹی کو اس نے لیا اور اپنے سر پہ ڈالا.
صحیح.
اور یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے ہمیں پڑھایا ہم نے پڑھا, آپ نے سکھایا ہم نے سیکھا. اسی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت مبارکہ, ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوا, کہ اگر لوگ ظلم کر لیں اپنی جانوں پر اور اے محبوب آپ کے پاس آئے, ہم نے یہ پڑھا ہم نے یہ سیکھا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں, اپنی جان پر ظلم کیا ہے میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں.
صحیح.
قبر انور سے آواز آتی ہے کہ جا اللہ نے تیری مغفرت.
اللہ اکبر.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد
ٹھیک,
اور صحابہ کرام علیہ مردوان اس کو بیان فرما رہے گئے. یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی نبی امت کے لیے وسیلہ اور بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں. ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو ارشاد فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کے لیے آپ دعائیں فرماتے ہیں ان کے لیے, اور وہ وہاں جا کر سفارشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیتے ہیں, آپ کی شفاعت کا سوال کرتے ہیں. اور اس پر جو ہے وہ یہ بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجرموں کو, ان گناہگاروں کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے. بارگاہ رسالت جو ہے وہ اس میں حاضری دینا آدمی کے لیے گناہوں کے کفارہ بھی جو ہے وہ بنتے اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں.
اس آیہ مبارکہ میں مصحب اللہ تبارک و تعالی نے ایک وہ بھی رکھا نا کہ اس کو جب تک میرے محبوب اگر اس کی سفارش فرما دیں تب سب مغفرت ہوگی اگر نبی پاک علیہ السلام
آگے یہی ارشاد فرمایا. حالانکہ جہاں بھی رہیں آدمی توبہ استغفار کر سکتا ہے, اس کو ترغیب ہی یہی ہے اپنے گھر میں جہاں بھی ہیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں بطور خاص یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہاں اگر اللہ سے معافی مانگے اور رسول اللہ ان کے لیے سفارش کر دیں, یہ ان کے لیے استغفار کر دیں سفارش. مجھے ایک بہت پیاری بات یہ بھی یاد آ رہی, مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ الرحمہ نے تفسیر نعیمی میں ایک جگہ پر لکھا کہ یہ اس آدمی کے لیے تو سعادت سعادت ہے ہی کہ جو مدینہ منورہ میں حاضر ہو گیا, مواجہ شریف پر جاتا ہے, حضور سے یہ وسیلہ طلب کرتا ہے اور وہاں پر یہ آیت مبارکہ بطور خاص لکھی بھی ہوئی ہے اوپر, یہ آیت مبارکہ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا یہ, اور دوسری آیت مبارکہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
لکھی ہوئی,
یعنی آداب کے حوالے سے یہ بھی وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ لکھی بھی ہوئی. فرمایا کہ وہ تو آدمی وہاں پہنچ گیا اور اس نے وہاں جا کر حضور علیہ السلام کو شفیع بنا لیا اور سفارش کا سوال کر لیا. وہ حضور علیہ السلام کا امتی جو دور رہتا ہے اور جو وہاں بظاہر اسباب نہیں ہے پہنچ نہیں پایا, اب وہ کیا کرے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب جان پہ ظلم کر بیٹھے تو اسی آیت مبارکہ کو لیتے ہوئے تصور ہی تصور میں بارگاہ رسالت میں پہنچ جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اگر آپ نہیں دیکھ رہے, آپ اس روزے کو بظاہر ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ نگاہ نبوت عطا فرمائی ہے کہ وہ یہاں سے ہزاروں کروڑوں میلوں دور بھی وہ اپنی نگاہ نبوت سے سارے عالم کو دیکھ رہے ہیں.
سبحان اللہ.
آپ تصور ہی تصور میں اپنے آپ کو حاضر کیجئے. تو یہ کرنا چاہیے, یعنی آدمی ہر وقت اس طرح کے تصورات میں رہے اور یہ خیال رہے یہ بھی, اور یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں حیات ہیں.
صحیح.
کیونکہ یہ تو حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا الانبیاء احیاءن فی قبورہم یصلون.
صحیح.
انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں.
صحیح.
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا.
صحیح.
تو رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما, میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے.
صحیح.
تو یعنی انبیاء کرام علیہ السلام زندہ بھی ہیں حیات بھی ہیں اور پھر وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اللہ کے حکم سے جہاں چاہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ طاقت دی وہ وہاں پہنچتے بھی ہیں, جیسا کہ انبیاء کرام معراج کی رات مسجد اقصی کے اندر پہنچے بھی ہیں.
صحیح.
تو یہ ہمارا عقیدہ جب انبیاء کے بارے میں ہے تو یہاں تو امام الانبیاء ہیں یا تو امام الرسول ہیں, تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو ان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم دور و نزدیک ہیں, چاہے نزدیک ہیں یا دور ہیں, دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے. آج اگر دنیا میں کسی وزیر کے پاس کسی بادشاہ کے پاس جانے کا موقع مل جائے, بندہ بڑا اہتمام کرتا ہے, نئے لباس زیب تن کرتا ہے, اچھی خوشبو کا استعمال کرتا ہے, بڑا پریپیئر ہو کر جاتا ہے کہ مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جا کر مجھ سے کوئی بے ادبی ہو جائے, کوئی میرا ایسا ایٹیٹیوڈ نہ ہو جائے, میرا کوئی ایسا انداز نہ ہو جائے کہ جو بادشاہ کو ناگوار گزرے اور میرا یہ انداز جو ہے وہاں پر بے ادبی کے ذمرے میں لکھ دیا جائے یا اسے بے ادبی کہہ دی جائے. تو اس کی بڑی پریپریشن کی جاتی ہے مفتی صاحب. ایک بندہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ اب کس انداز کے ساتھ پریپیئر ہو کے جائے, کیا اپنا اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟
دیکھیں بارگاہ رسالت میں جب حاضری دینی ہے اولاً جیسے ہی سفر جائے اور مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو تو آدمی کو تصور ہی تصور میں مدینہ شریف لائے اور درود شریف اس کی زبان پر جاری رہے, درود کا وظیفہ رہے اور ایک ایسی ندامت کے ساتھ کہ میں ایک بالکل واقعی ہی مجرم ہونے کی حیثیت سے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں.
صحیح.
اور وہ وہاں پر اس انداز سے جائے, پھر مدینہ شریف میں جب پہنچ جائے تو علماء یہی لکھتے ہیں کہ آپ اپنا غسل کیجئے, نہائیں, اچھے کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, اگر آپ کو تھکن یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر آپ کچھ آرام کریں.
صحیح.
ٹھیک ہے, تاکہ آپ ذہنی پرسکون ماحول کے اندر
بے دلی کے ساتھ وہ
حاضری دیں, وہاں ایسی آپ کی بے توجہی نہ ہوئی, نیند کی طرف آپ کی پوری توجہ بٹی رہے اور آپ کے یہ معاملات, ایسا نہیں, بلکہ آپ کچھ آرام کر لیں.
صحیح.
آرام کریں, غسل کریں, نہائے دھوئیں اور اچھے طریقے سے پھر صاف ستھرے انداز سے پھر ادب کا خیال رکھتے ہوئے نگاہیں جھکاتے ہوئے مسجد نبی شریف میں حاضر ہو جائے, اور اگر جو ہے وہ وقت مکروہ نہ ہو اور عشق بھی اس چیز کی اجازت دے رہا ہو تو دو رکعت نوافل بھی پڑھ لیں تحیۃ المسجد کے حساب سے, اور اگر فل فور ہی حاضری دینا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو اس انداز سے اپنے آپ کو واقعی ہی گناہگار سمجھتے ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع مانتے ہوئے, حضور سے شفاعت کا سوال کرتے ہوئے, یہ ایک دل میں تمنا لیے ہوئے, اور پھر ذرا آدمی اپنی قسمت پر دیکھے, ناز کرے کہ میں کس جگہ پہ آ گیا ہوں, کس مقام پر آ چکا ہوں. اور وہاں پر یعنی بعض اوقات ایسے انداز ہوتے ہیں کہ آدمی جاتے ہی تقریباً جو ہے وہ وہاں کی خوبصورتی کو بعض دیکھتے ہوئے, مساجد کی یا دیگر اس طرح کی زیب و زینت کو دیکھتا ہوا اسی چیز میں ہی پڑ جاتا ہے. اور آج کل ویسے دور ہے موبائل کا, تصویروں کا اور ان چیزوں کے اندر, لیکن ہونا یہی چاہیے آپ کی کم از کم پہلی حاضری تو ایسی ہو کہ جس میں کسی طرف بھی دل مشغول نہ ہو,
مستی ہو,
بالکل ایسی
اپنے گناہوں پر ندامت ہو, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں, درود و سلام کی صدائیں
لگا
آپ کے زبان سے بلند ہو رہی ہو. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک زائر مدینہ کو تربیت دیتے ہوئے فرمایا کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, جبیں افسردہ افسردہ, قدم لغزیدہ لغزیدہ, چلا ہوں, ایسا انداز ہونا چاہیے کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا, نظر شرمندہ شرمندہ, بدن لرزیدہ لرزیدہ, مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ. مدینے پاک میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں کی ہوا, وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ ایسی کیف و سرور ایک بندے کے اندر داخل کر دیتی ہے کہ بندہ واقعی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا سے کوئی ہٹ کر مقام ہے, کہ دنیا سے کوئی مختلف جگہ ہے کہ جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوشبو محسوس کرتا ہے. یہ وہی مدینہ ہے کہ جس کی گلیوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہوا ہوگا. میرے آقا یہی مدینے میں گزرے ہوں گے, صحابہ اکرام علیہ رضوان کی جماعت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ہوگی. صحابہ اکرام علیہ رضوان کا وہ کیا انداز ہوتا ہوگا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا ہوگا تو جا کر مدینے کی گلیوں میں وہ کسی سے ایڈریس نہ پوچھتے تھے, بلکہ جا کر مدینے کی گلیوں میں وہ خوشبو محسوس کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر کہاں سے ہوا ہے. وہ خوشبو صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بتا دیا کرتی تھی کہ میرے آقا کا گزر یہاں سے ہوا ہے. یہ وہی مدینے میں اے زائر مدینہ آپ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں. تو ایک عاشق کا انداز تو ایسا ہونا چاہیے کہ مجرم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے, اس کی آنکھوں سے اشک بھی بہ رہے ہوں, اس کا بدن جو ہے وہ کانپ رہا ہو, اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں, انداز تو ایسا ہونا چاہیے. اور وہ انداز عاشقوں کا بلکہ خود امیر اہل سنت کا ہمارے اسلامی بھائیوں نے دیکھا ہے. جب امیر اہل سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, میں نگران شورا کا وہ کلپ مفتی صاحب دیکھ رہا تھا کہ نگران شورا فرما رہے تھے کہ ہم نے باپا کو دیکھا ہے کہ کئی دور, مطلب کتنا فاصلہ ہوتا تھا, لیکن باپا جو ہے وہ وہیں سے ان کے اندر ایک عشق و کیف و سرور کی مستی, جسے کہا جائے کہ وہ بندے کے اندر ظاہر ہوتی ہے, ایک وہ انداز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کا. تو کیا کس طریقے سے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے مصطفی؟
بالکل جو آپ فرما رہے ہیں, بزرگوں کا طریقہ واقعی ایسا ہی, اور آداب کا, ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے, کسی معاملے میں بے توجہی کی وجہ سے, وہ کہتے ہیں نا کہیں سارا سفر ہی ضائع نہ
ہو. سنبھل کر پاؤں رکھنا زائر و شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے.
جی, تو بالکل ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے, اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو باقاعدہ وہاں رہتے تھے, حاضر رہتے تھے, اور لوگوں کو تلقین, نہ صرف لوگوں کو بلکہ بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے آپ نے ان کو بھی کئیوں کو, یعنی بعض کو ڈانٹ کر بھی سختی والے الفاظ سے, منصور بادشاہ کے بارے میں بطور خاص ان کو کہا کہ یہ حضور کا روزہ ہے, مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف ہے, اور یہاں اس کے آداب یہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ادب سکھایا ہے کہ وہ اپنی آوازوں کو پست کریں گے, اور اللہ نے اس قوم کی مذمت کو بیان کیا جو یہاں حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ان کی آوازیں بلند ہوتی ہوں. ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے اور ان کی مدح فرمائی ہے جن کی آوازیں پست ہوتی ہیں. تو یہاں یہ حکم دیا گیا ہے. تو اس طرح کی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اب بارگاہ رسالت میں حاضری دینی ہے. اب بطور خاص وہ دروازہ جہاں سے داخل ہو کر
باب البقی
سے ممکن
ہو جائے, میسر ہو جائے تو مدینہ,
تو ورنہ جہاں سے ہم سب حاضری دے رہے ہیں تو وہیں سے ہی جاتے ہوئے. لیکن پھر اس انداز کا بطور خاص جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارک کا روزہ مبارک کی وہ جگہ وہ مقام, یقین کیجئے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک جس جگہ سے مس ہوا ہوا, یہ یہاں تک کہ کائنات اللہ کے عرش سے بھی افضل یہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم لگا ہوا ہے, تو یہ اتنی فضیلت والی ہے. اب بعض وہاں جا کر کوشش کرتے ہیں ہم تھوڑا سا اور قریب ہو جائیں, اس دیوار کے قریب ہو جائیں, جالی پر ہم ہاتھ لگا لیں, اس طرح کی کوششیں بھی کرتے ہیں.
جی
ان کو بھی امیر اہل سنت احمد برکات اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا ہے بہت, کہ کیا اتنا کرم کا جو ہے وہ کم ہے کہ یہاں پر آ گئے ہو. اب ایک یعنی کچھ ہی فاصلہ ہے, اب یہاں پر اپنی وہ دلی جذبات کا اظہار کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا ہے, اور سلام کے مختلف سیگے ہوں جتنے یاد ہیں, کوشش کریں مختلف سیگوں سے درود و سلام کے کئی یاد کر کے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین, یا رحمت للعالمین, جتنے مختلف اس طرح کے ہیں وہ سیگوں کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں. پھر اسالک شفاعت یا رسول اللہ, حضور سے شفاعت مانگیں اس کا سوال کرتے رہے. پھر ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں سلام, حضرت عمر کی بارگاہ, پھر دونوں کو سلام کیجئے ایک ساتھ. تو اب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کریں, ان کے وسیلے سے دعا کریں, حضور کے وسیلے سے دعا کریں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ بنے گئے, ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہیں جتنی دیر میسر ہو. اور جب یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی ہر نماز کے بعد مواجہ شریف پر حاضر ہو کر حاضری دے اور وہاں پر سلام پیش کرے جب ہو سکے, نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ روزانہ صبح و شام یعنی دو مرتبہ تو ضرور مواجہ شریف پر اس کی حاضری ہو اور وہ اپنا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرے. اس کے علاوہ پھر مسجد نبی شریف میں جیسے ہی ہم آتے ہیں داخل ہوں, سب گنبد کی زیارت ہو تو فوراً درود شریف پڑھے. کہیں باہر روڈ پر بھی ہیں تو جاتے ہوئے سبز گنبد شریف کی زیارت ہوگی تو یہاں اب غفلت سے کام نہیں لینا, فوراً پھر درود شریف پڑھیے. جیسے جاتے ہیں مسجد نبی شریف کے مینار نظر آ جاتے ہیں, مسجد نبی شریف کے دور دور سے جو ہے وہ یہ نظارے ہوتے ہیں, تو زبان درود شریف سے
سلام سے.
ادھر آپ حرم کعبہ میں آئے تو لبیک کی صدایں آپ کی زبان پہ آ جائیں کہ یا اللہ میں حاضر ہو چکا, میں مجرم بن کے حاضر ہو چکا. اور یہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی یہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے, جب یہ چیزیں اس کی لب پر رہیں گی تو انشاءاللہ بڑا سوز اور کیفیت. اور کیوں نہ ہو مدینے کی محبت, مدینہ شہر, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی تھی تو آپ نے کیا کہا اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ یہ تیرا شہر مکہ مجھے بہت بڑا محبوب ہے, اگر یہاں کے لوگ ایسا نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ جاتا, لیکن اب ہمیں اس شہر کی طرف پھیر دے جو تجھے محبوب ہے.
واہ واہ واہ.
تو مدینے کی طرف حضور کی ہجرت ہو رہی ہے, یہاں پہ مدینے کی طرف ہو رہی, اور پھر حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں جب آگے تو پھر آپ یہاں کے دعا مانگ رہے ہیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس شاہ کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی وہاں کی آب و ہوا کے ساتھ, ان کے انداز ہی تبدیل ہو جاتے ہیں,
جذبات ہی چینج ہو جاتے.
جی ہاں, وہ کیوں نہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے, اللہ مدینہ ہمیں اتنا محبوب بنا لے جتنا مکہ ہمیں پیارا تھا, اور مکے سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت آ فرمائے, اور عشاء فرمائے اس کی آب و ہوا ہمارے لیے صحیح اور درست فرما دے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرما دی کہ مدینہ کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی,
واہ واہ واہ,
یعنی اس کو خاک شفا کہا جاتا ہے, اس کی مٹی میں شفا رکھی.
سبحان اللہ. چلیں یہ سوال بھی انشاءاللہ میں آپ سے لیتا ہوں صاحب. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ انداز بھی تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر سے شہر مدینہ کے لیے تشریف لاتے تو جب مدینہ شریف قریب آ رہا ہوتا تو اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے.
جی ہاں اپنی سواری کو تیز فرماتے کہ جلد سے جلد مدینہ کے اندر داخل.
واہ واہ واہ.
یعنی اتنا
عزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ
والسلام مدینہ سے اتنی زیادہ محبت ہے, اور صحابہ اکرام علی مردوان کو, اور بالخصوص وہاں انصار صحابہ اکرام علی مردوان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان میں پانا, یعنی ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتیں تقسیم فرما رہے تھے اور لوگوں میں تقسیم فرمائی, تو انصار میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو فرمایا تمہارے ساتھ تو میں جا رہا ہوں، واہ ہمارے ساتھ میں ہوں. تو یعنی یہاں تک کہ ان کے بارے میں، اور وہ اسی چیز پہ راضی رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ، آپ نے اس جگہ کو مسکن بنایا ہوا ہے. ذرا غور کریں، کسی شہر کی اتنی زیادہ تعریف اور قصیدے اور اشعار کسی شہر کے نہیں ہیں جتنے شہر مدینہ کے ہیں. مدینہ شہر کے 100 سے زیادہ نام علماء کرام نے بیان فرمایا مدینہ منورہ کے اندر، حالانکہ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور بعد میں اس کی ممانعت ہوگی کہ اب اس کو کوئی کہے بھی نہیں، یہ اب پریشانیوں کی جگہ نہیں بنی، اب تو مریضوں کو شفا دینے والی جگہ.
واہ 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 واہ.
اب یہاں جو مریض آئیں گے، چاہے وہ ظاہر کے مریض ہوں اور چاہے وہ باطن کے مریض ہوں، چاہے وہ گناہوں کے مریض ہوں، یہاں آتے ہیں ان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو ان کو ظاہری بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. پھر مدینے کے اندر رہنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اتنے فضائل بھی ارشاد فرمائے. مدینے کے اندر زہر آدمی رہتا ہے، کبھی پریشانی بھی آتی ہے، مصیبت بھی کوئی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مدینے میں رہنے والے مدینے کی کسی پریشانی سے اس پر صبر کرنے کی الگ سے فضیلت عطا فرمائی کہ مدینے میں اس کو کوئی مصیبت اگر پہنچ جاتی ہے اور اس پر وہ صبر کر لیتا ہے، یہاں پہ ان عاشقوں کے لیے، ان زائروں کے لیے یہ بات بھی بڑی سیکھنے کی ہے. حج میں جاتے ہیں، حج ایک مختلف زہر معاملات ہیں، عرفات ہیں، مزدلفہ ہیں، منا ہیں. کوئی آدمی عام ایک دو تو نہیں ہے، دو چار تو نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے تو نہیں جا رہے کہ آپ آرام سے جائیں گے اور واپسی آ جائیں گے. لاکھوں کا ایک سمندر ہوتا ہے اور لاکھوں افراد ہوتے ہیں، پھر سارے سارے معاملات ایک ایک ٹائم پر ہیں.
صحیح
ہے، لاکھوں افراد نے منا سے عرفات جانا ہے، عرفات میں غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے، مزدلفہ کی طرف پہنچنا ہے، اور یہاں مغرب ایک ساتھ پڑھنی ہے، عشاء مغرب اور عشاء پڑھنی ہے یہاں پر. پھر اب یہی لاکھوں افراد جو گئے وہ اگلے دن صبح جب وہاں سے نکلتے ہوئے مینا کی طرف جائیں گے، پھر کنکریاں ہیں. تو سارے معاملہ میں ایک اجتماعیت تک ہے
جی،
اور اجتماعیت کے ساتھ ساتھ وقت بھی ہے مقرر جی، کہ یہ اتنے وقت میں جی یہ کام کرنا ہے، اس کو اتنے وقت میں کرنا ہے، اس کو اس ٹائم میں کرنا ہے. تو ظاہر رش ہوتا ہے، ان میں کئی معاملات ہوتے ہیں. بعض لوگ وہاں سے آتے ہیں تو پھر وہ طرح طرح کی بعض اوقات باتیں بھی کرتے ہیں، ہمیں وہ ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، حج میں ہم نے یہ کر لیا، ہمیں یہ تکلیف پہنچ کی، کچھ آ جاتی ہیں باتیں. اچھا اسی طرح مدینے کے سفر میں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے تو اس دور میں لوگوں کو تلقین فرمائی جب اونٹوں پر سفر ہو کے جاتے تھے
جی،
کہ یہاں ابھی بھی کسی تکلیف کی بات کو ذکر نہیں کرنا ہے کسی سے جی، تکلیف کے طور پہ اس کو بیان نہیں کرنا کہ ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے، ہمیں یہ وہاں پر جو ہے وہ مصیبت آئی ہے، اس چیز کو یوں بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ اس پہ صبر کرنا ہے، اس کو چھپا کے رکھنا ہے، صبر کرنا ہے. یعنی آپ کے وہاں سے آنے کے بعد یہاں آپ کی باتیں سننے والوں کے دلوں میں اگر حج اور مدینہ منورہ کی زیارت کی محبت پیدا ہو رہی ہے تو یہ ایک نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے، یہ ایک اچھائی والا کام ہے.
صحیح،
بجائے یہ کہ آپ کسی کو ڈرا دیں، ہو بھائی نہیں جانا، بھائی یہ تو
بہت رش ہوتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے،
لیکن آپ خود دیکھیں لاکھوں کے ہیں لیکن الحمدللہ کتنے آسان انداز سے یہ معاملات ہوتے ہیں.
الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو شامل سلسلہ کرنا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز اگر سنا دی جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں نہ پڑھ سکے تو کیا اس سے اس کے حج یا عمرے میں کوئی فرق آئے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں موت کی تمنا کرنا، موت کی دعا کرنا کیسا ہے؟
40 نمازیں اگر پڑھنا کیا وہاں پر ضروری ہے مسجد نبی؟ اگر بندہ نہ پڑھ سکے تو اس کی
دیکھیں یہ بالکل کوشش ہونی چاہیے، اور عموماً اس طرح کے شیڈول بھی ہوتے ہیں کہ ہر آدمی کو، ہر زائر کو وہاں پر 40 نمازیں میسر آ سکیں. تو اس میں یہ ان چیز کا بھی کہ 40 کی بطور خاص فضیلت آئیے کہ جو شخص 40 یہاں نمازیں پڑھتا ہے، بیچ میں کوئی نماز فوت نہیں ہوتی، اس کو نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے. بعض روایات میں اس کی اور جو ہے کہ وہ آگ سے بری کر دیا جاتا ہے، اس کی نہیں، اس بارے میں فضیلت کو بیان کیا گیا. اب یہاں پر 40 نمازیں یہ پڑھنا، یہ فضیلت ہے، اس کی ثواب ملے گا، اور پڑھنی بھی چاہیے، اہتمام بھی کرنا چاہیے. وہاں رہتے ہوئے بھی آدمی نماز نہ پڑھ پائے تو یہ اچھا انداز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. یعنی مسجد میں ہی کوشش کر کے نماز پڑھیں،
مسجد نبوی میں ہی ادا کریں،
جی ہاں، اور 40 نمازیں پوری اپنی وہاں پر جو ہے وہ کریں. اب اگر بالفرض کسی سے نہیں ہو پائیں یا کوئی دو دن کے لیے جاتے ہیں،
شیڈول ہی بساؤ کا
شیڈول بعض کا 7 دن کا ہوتا ہے
جی،
کہ جس کے اندر 35 نمازیں آ پائیں گی.
صحیح.
ٹھیک ہے, 7 دن کا اگر ہوا.
ٹھیک.
تو اس طرح کے جب شیڈول ہو جاتے ہیں تو حج اور عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ٹھیک.
میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مدینے کے اندر حج یا عمرے کا کوئی رکن ہی نہیں ہے.
ٹھیک.
یہاں تو عاشقوں کی معراجیں ہیں.
صحیح.
اور یہاں پر اس طرح کا یعنی کوئی ایسا رکن نہیں کہ حج اور عمرے پر کوئی فرق پڑے. البتہ جس سے ممکن ہو وہ ضرور 40 نمازیں پڑھے, اس کا اہتمام.
ماشاءاللہ, بڑے اچھے انداز سے مفتی صاحب نے اس کی ہماری توجہ دلائی. مفتی صاحب, موت کی تمنا, مدینے میں دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے, مدینے میں مرنا نصیب کر دے, یہ تمنا رکھنا, یہ دعائیں کرنا کیسا ہے؟
دیکھیں, ویسے موت کی عام طور پہ تو تمنا کرنا دنیاوی مصیبتوں سے, دنیاوی پریشانیوں سے اس طرح ہو کر موت کی تمنا کرنا یہ تو جائز نہیں ہے یہ عمل. لیکن اگر جس کی دعا کے اندر یعنی موت کی تمنا مدینے میں کر رہا ہے تو یہ چونکہ ایک اچھی طلب ہے, اچھی دعا ہے. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور میری موت جو ہے وہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے, کچھ ساتھی بھی اور جا رہے ہیں, تو دو افراد نے کسی قبر سے گزر ہوا تو یہ کہا کہ یہ بری جگہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کہا آپ نے, مومن کی قبر ہے اور مومن کی قبر جنتوں کے باغات میں سے بھاگ ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیوں کہا بری جگہ ہے. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ یہاں پہ فوت ہو گئے اور ان کی قبر یہاں بن گئی, یہ کہیں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے تو کہیں اور ان کا مدفن بنتا, تو اس لیے کہا ہے کہ ہم یعنی کہیں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے تو یہ اچھا تھا, اس طور پہ کہا اس کو نا.
صحیح.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں شہید ہونا تو وہ تو ایک مقام درجہ ہے, لیکن میں بھی اپنے اس وصال کو, اپنے اس وفات کو, ظاہری وصال کو اگر کسی جگہ پسند کروں تو وہ مدینہ منورہ ہے.
اللہ,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو فرمایا شہادت کی بات جدا ہے.
صحیح.
اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مر جائے.
واہ واہ واہ.
یعنی یہ بات آپ دیکھیں,
اللہ
یعنی کہا گیا جس سے ہو سکے.
صحیح.
وہ مدینے میں مر جائے. صحیح. اس کے تحت علماء لکھتے ہیں جس سے ہو سکے اور وہ مدینے کے آداب کا بھی خیال رکھ سکے, تو وہ پھر اپنی طویل زندگی وہاں گزار لے.
صحیح.
کہ اپنے آخری وقت کو بھی وہاں پہنچے.
تو یہ بھی ہو سکتا ہے مصعب کے بندہ اپنی پلاننگ جو ہے وہ, جب ایک عمر گزر جاتی ہے تو بندہ جب سوچتا ہے کہ یار اب تو میں ریٹائر ہو گیا, کام سے بھی فارغ ہو گیا, اب میں کوئی, تو وہ اب مدینے میں جا کر رہنا شروع کر دے, تو کیا یہ کرنا مطلب درست؟
دیکھیں, مدینے میں رہائش اختیار کرنے کے حوالے سے, مستقل رہنے کے حوالے سے اس بارے میں علماء کرام نے بہت کلام فرمایا ہے.
صحیح.
اور جو بیسک جو نتیجہ بیان کیا وہ یہی ہے,
مطلب
کہ یہاں رہتے ہوئے آداب اور ان چیزوں میں بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تو اس لیے جس کے معاملات ایسے ہوں تو ان کے لیے ترک ہی بہتر ہے, آئیں حاضری دیں اور پھر چلے جائیں. ٹھیک ہے, اب جس کے مقدر میں ہوا تو ہو سکتا ہے اتفاق اس وقت پھر دوبارہ ویسا ہی ہو جائے اور مدینے میں اس کی موت کا سلسلہ ہو. اور جو ان چیزوں کو بجا لا سکے, امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی وہاں گزاری ہے, اور پھر ادب بھی کیسا ہے کہ ننگے پاؤں سواری استعمال نہ کرنا, اس انداز سے اس طریقے سے رہتا ہے کوئی آدمی تو یہ بہت اچھی بات ہے.
مدینے کی خاک میں بھی شفا ہے, تو کیا وہاں سے آتے ہوئے سفر سے واپسی میں کوئی خاک یا کوئی خاک شفا وہاں سے لے آنا اپنے وطن میں, یہ کیسا عمل ہے؟ کیا لانی چاہیے, نہیں لانی چاہیے؟
ایک جائز اور عدم جواز کے حوالے سے تو لانا جائز ہے.
ٹھیک.
بالکل بھی وہاں کی کوئی پتھر کنکری کوئی اس طریقے سے, اور لاتے ہیں شاخ مختلف مقامات کی کچھ نہ کچھ چیزیں لاتے ہیں, احد پہاڑ پہ جائیں گے وہاں سے کچھ کنکر پتھر اٹھا لیے.
صحیح.
کئی مزارت عہد پہ جاتے ہیں اور وہاں حاضری دیتے ہیں, وہاں سے کچھ لے لیا. تو دیکھیں, بطور تبرک کوئی چیز اس طرح کی لے کے آنا وہ جائز ہے, لا سکتے ہیں, لیکن مشورہ یہی دوں گا, امیر اہل سنت بھی اپنے مدنی مذاکروں میں اس کی تربیت فرماتے ہیں.
ٹھیک.
تو آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کی کسی چیز کو وہاں سے جدا نہ کرو.
ہائے ہائے
کہتے ہیں ہر چیز کے اندر عشق و محبت ہے, تو اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو بھی وہاں سے جدا نہ کریں, کوشش کریں وہاں، بلکہ آپ نے تو مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی خاک شفا دیتا ہے تحفے میں تو اگر آپ کا جانا ہو یا کسی اور کا واپس بھیج دیں مدینہ،
اللہ
اس جگہ کوئی وہاں مدینہ شریف میں جو ہے نا وہ
اس مقام پہ پہنچا دے، تو
یہ ایک ادب کی بات ہے. لیکن اگر لاتے ہیں جیسے عام تبرک لائے جاتے ہیں، کھجوریں لائی جاتی ہیں، آب زمزم شریف لاتے ہیں، لانی چاہیے اور دوست صاحب آپ کو دینی بھی چاہیے. لیکن دیگر چیزوں میں تھوڑا سا مدینے کے ایک ادب یہ بھی بطور خاص بھی مکہ میں بھی ہے، مدینے میں بھی اور حج کے سفر میں بھی، کہ اس کو خریداری کا ذریعہ ہی نہ صرف سمجھ لیا جائے کہ آدمی صرف خریداری اس نے کرنی ہے، نماز پڑھی اس کے بعد
شاپنگ میں ٹائم نہ
گزارے، اس کے بعد شاپنگ، نماز کرے اس کے بعد شاپنگ. حالانکہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اپنے ملک میں شہر میں میسر نہ آئے؟ ملتی ہیں، تقریباً ملتی ہیں، سیم ملتی ہیں، اس طرح کی مل جاتی ہیں، لیکن اپنے ٹائم کو یہاں زیادہ صرف نہیں کرنا چاہیے. زیادہ کوشش کر کے ایک ختم شریف میں، مسجد نبوی شریف میں، بلکہ اس کے بارے میں تو بطور خاص کہا بھی ہے نا کہ مسجد نبوی شریف میں کوشش کر کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی شریف کا حصہ تھا، جو ایریا تھا، اس میں جائے، کوشش کرے. یعنی ویسے مسجد نبوی شریف میں جہاں بھی جائے نماز پڑھتا ہے، مسجد نبوی شریف میں پڑھی اس نے، لیکن بطور خاص وہ حصہ جو ٹکڑا زمین کا
ریاض الجنہ
اصل، وہ تو خاص الخاص ہے، وہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار قدم شی وہاں لگتے تھے، حجرے سے آپ تشریف لے کے آتے، ممبر پر آتے
آئے
تو وہ جگہ ریاض الجنہ بن گئی، جہاں بار بار حضور علیہ السلام کا آنا جانا ہوتا تھا، تو وہ تو ریاض الجنہ ہے. لیکن وہ حصہ جو مسجد نبوی شریف، جس کو قدیم مسجد نبوی شریف کہتے ہیں، جو مختلف پلر بھی ہیں اس میں، جو ہے وہ استوانہ ابو بکر ہے، یا استوانہ حنانہ ہے، استوانہ عائشہ ہے، دیگر اس طرح کے جو پلر ہیں جن کے نام بھی باقاعدہ وہاں پر درج ہیں، ان پلروں کے پاس،
یہ تو ریاض الجنہ کے اندر ہی ہے نا؟
نہیں، وہ ہاں جی وہ بھی ہیں، لیکن اس کے یہ والے تو بطور خاص ہیں، اور کچھ ایک حجرے شریف کے اندر ہی، یعنی اس کے تو اب وہاں پر پہنچنا ناممکن سی بات ہے. تو ان پلروں کے پاس بھی بطور خاص جائے، لیکن اور بھی دیگر جو حصہ وہ ٹکڑا ہے مسجد نبوی شریف کا، تو اس میں بھی جگہ جگہ پر موقع جہاں جہاں ملتا جائے وہاں حاضر ہو، وہ وہاں نماز پڑھے، بطور خاص آپ نوافل پڑھتے جائیں، مکرو وقت نہیں، آپ نوافل پڑھیں، ختم شریف کے لیے وہاں بیٹھ جائیں، ختم شریف کریں، قرآن پاک پڑھیں، ایک قرآن پاک 8 دن کے اندر اگر بندہ وہاں رہتا ہوا ایک قرآن شریف پڑھ لے،
واہ واہ،
اور روزانہ تقریباً 5 سپارے بنتے ہیں، ایک نماز کے بعد
ایک سپارہ پڑھ لے،
تقریباً 20 سے 25 منٹ ہے، اور وہاں کرنا ہی کیا ہے، عبادت تو کرنے آئے،
یہ
زیارت ہی تو کرنے آئے،
جی ٹھیک.
تو وہاں اس طرح جو ہے وہ
اپنا وقت گزارے،
خود جہاں قرآن نزول ہوتا تھا
اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، آپ وہیں بیٹھ کر اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھے قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ذکر و درود میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش.
یہ میں آپ کے اس ساری ڈسکشن سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مکہ المکرمہ میں عمرہ بھی ہے، بندہ عمرہ بھی کر سکتا ہے، طواف بھی کر سکتا ہے، بہت ساری دیگر اس میں وہ بیان کی گئی کہ بندہ اس میں مشغول رہ سکتا ہے، ان عبادات کو کر سکتا ہے، حضرت اسود کا بوسہ، آب زمزم، تو یہ سارے معاملات کر سکتا ہے. لیکن مدینۃ المنورہ میں وہ کیا ایسا عمل کیا جائے کہ بندہ جو ہے وہ اسے اچھے انداز سے کرے، کیا کرنا چاہیے؟
یہ جواب تو میں اس کا دے ہی چکا ہوں کہ مدینہ شریف میں اب رہتا ہوا، یعنی عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے بعض اوقات سامنے والے لوگوں کے ایک کہ یہاں ہم بالکل ریسٹ ہے، یہاں کوئی عمل نہیں ہے، یعنی مکہ شریف میں تو حرم میں آیا، اب حرم میں ایک طواف بھی کرتا ہے، کچھ نماز پڑھتا ہے تو آدمی کو کچھ محسوس ہوتا ہے، تو یہاں ایسا نہ سمجھے کہ یہاں پہ کوئی عمل نہیں رہا اور یہاں پہ اب میں کیا عمل کروں گا. ٹھیک ہے، طواف جیسا کوئی عمل نہیں ہے، صفا مروہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ ہر نماز کے بعد اپنا یہ معمول بنا لیں، کم از کم ہر نماز کے بعد آپ بارگاہ رسالت میں حاضری دیں، سلام پیش کریں، اپنا معمول بنائیں کہ مجھے روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا. اب ہزار یہ ایسی چیز نہیں کہ بہت زیادہ ہو جائیں گی، یعنی یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ چند چند منٹوں کی باتیں ہیں،
بالکل
یعنی اتنے دیر میں ہو جانا ہے. اگر ہر نماز کے بعد آدمی اور نارمل طریقے سے بھی 20-25 منٹ قرآن شریف لے کر بیٹھتا ہے اور یہ معمول کرتا ہے، تو ایک قرآن پاک جہاں جبریل امین حضور علیہ السلام سے دور کیا کریں آ کے، اور وہ پورا رمضان شریف میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، آپ وہاں پر وہ قرآن شریف
باقی تلاوت
کیجیے اور قرآن پاک آپ پڑھتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کریں، مسجد شریف کی قدیم جو مسجد ہے اس کے اندر بطور خاص مختلف مقامات پہ آپ اپنی حاضری دیں, وہاں نوافل پڑھیں اور ان چیزوں پر جو ہے نا یہ چیزیں بچا لائیں.
ان شاء اللہ کے ناظرین کی ایک اور کال بھی شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام گمگم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ علم کی کیسا بہت اچھا چل رہا ہے. ہم سب گھر والے دیکھتے ہیں کہ الگ مفتی صاحب کو برکت ادا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کا. مفتی صاحب, بہت سارے حاجیوں کو مکہ المکرمہ میں حاضری پہلے نصیب ہو جاتی ہے, بہت سو کو مدینے جانا پہلے نصیب ہو جاتا ہے, تو اس کی کیا افضلیت ہے, کس کی فضیلت بیان کی جائے گی؟ کیا پہلے جس کو جانا حج سے پہلے نصیب ہو گیا اس کو افضل کہیں گے, یا جس کو بعد میں جانا نصیب ہوا اسے افضل کہیں گے؟
دیکھیں, کب جانا چاہیے, شاید یہ پورا ایک موضوع رہا ہے, پچھلی کتابوں میں اس کے ذکر ہے.
صحیح.
لیکن آج کل جو شیڈول ہوتے ہیں, پوری گاڑیوں کے انتظام, فلائٹوں کے انتظام, تو اب شاید یہ اپنی مرضی پر نہیں ہے, پہلے سے ہی اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے.
صحیح.
تو یہ بات تو علماء نے ضرور اس پہ بحث فرمائی ہے کہ پہلے جائیں یا بعد میں. بعض نے اس کو ترجیح دی کہ پہلے جائیں.
صحیح.
کیونکہ یہ ایک مجرم ہو کر حضور کی بارگاہ میں جائے.
صحیح.
حضور کو سفارش کے لیے عرض کرے, شفیع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنائے.
صحیح.
اور آپ کی شفاعت لیتا ہوا یہاں سے جائے, تو حج کرنی ہے چونکہ. اور حج مبرور میں ایک شرط یہ کہ آدمی سچی توبہ سے بھی حج کرے.
صحیح.
یعنی آدمی حج کے لیے جائے سچی توبہ سے, تو یہاں بطور خاص یہ حاضری دیتا ہوا جائے گا, تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے حج مبرور کی وہ کیفیت بنے گی.
صحیح.
اور بعد نے یہ کہا کہ یہ جب حج کر لے تو چونکہ حج کرنے والے کے لیے فضیلت ہی ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا.
صحیح.
ہے تو اب پاک صاف ہو گیا ہے, اب بارگاہ رسالت میں حاضری دے.
صحیح.
تو یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں پاک صاف ہو کر آئے.
صحیح.
اور یہاں پر حاضری دے.
صحیح.
تو یہ دونوں طرح کے اقوال ہیں, لیکن آج کل اس طرح کا جو ہے وہ آدمی کی اس مرضی پر نہیں ہوتا.
بالکل.
ایک گورنمنٹ کے اور پورے ایک شیڈول ہوتے ہیں اس کے مطابق. ہاں, یہ ضرور علماء نے کہا ہے کہ جو لوگ مدینہ سے قریب سے گزر رہے ہوں, یعنی پچھلے زمانے میں جیسے لوگ جاتے تھے قافلے.
صحیح.
تو اب یہاں کی حاضری کو ترک کیے بغیر آگے نہ جائیں.
صحیح.
اب یہ محرومی ہے, اور ایسا نہ کریں, پہلے یہاں پر آئیں, یہاں پر حاضری دیں اور اس کے بعد وہاں جائیں.
ماشاءاللہ. ایک اور کال اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
مدینہ کی مٹی عشق کے طور پر اگر کسی میت کی, یا میری فرض کرو خواہش ہے کہ میں وہ مٹی تھوڑی سی منگوا لوں, تو میت کے ٹائم وہ سرانے رکھی جائے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں.
جی مفتی صاحب, رہنمائی فرمائیں کہ اگر کسی کی یہ چاہت ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے چہرے پر, میرے سینے پر مدینے کی مٹی رکھ دی جائے, تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
ٹھیک ہے, کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے. اور یہ بھی محبت کی ایک علامت میں سے ہے.
صحیح.
اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے تو حضور سے محبت کی, یعنی ایسی ایک یہ مثال دی ہے لوگوں کو, اور یہ کر کے دکھایا, وصیت فرمائی تھی کہ حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک آپ کے منہ مبارک کے پاس ہے,
اللہ
تو یہ جب میرا وصال ہو تو میری آنکھوں پر رکھ دینا ان کو.
واہ واہ واہ.
اپنے اس طرح, یعنی یہ تبرک بطور خاص لے کر جانا قبر میں, تو اس کی بھی جو ہے نا اس کو برکتیں ملیں گی. اب کوئی مٹی بھی اس طرح لے جاتا ہے اور ہے اس کے پاس مدینے کی, کسی مرحوم پہ رکھ دیتے ہیں, تو انشاءاللہ برکت ہی پائے گا.
ٹھیک ہے, باتیں تو اتنی پیاری ہو رہی ہیں اور ٹاپک ہی اتنا پیارا ہے کہ اگر اسے کنٹینیو رکھا جائے تو باتوں سے باتیں نکل سکتی ہیں اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن چونکہ سلسلے کا ایک وقت ہوتا ہے, ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو وقت بتا رہا ہے کہ یہ پہنچ چکا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کی کہے کشاں سروشاں ہے جہاں, روشن